اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. نماز اسلام کے ارکان میں سے سب سے بہت بڑا رکن ہے. گویا کہ مسلمان کے پہچاننے کی ایک عملی صورت ہے، اور اس کو صحیح طور پہ ادا کرنے کا ہمیں حکم ہے. جس شخص نے اس کی پوری حفاظت کی اور اس کی نماز صحیح ہے تو وہ قیامت میں کامیاب ہوگا. سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. آپ پانچوں وقت جماعت کو پڑھاتے تھے اور صحابہ آپ سے سیکھتے تھے اور یاد کرتے تھے، اور آپ کے بعد میں لوگوں تک انہوں نے اسی کیفیت کو پیش کیا. آپ نے بھی یہی سمجھایا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز تم اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے. اب ضروری ہے کہ نماز وہی قبول ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی. اور نماز جن ارکان کا مجموعہ ہے وہ یہ ہے: قیام، رکوع، سجدہ، جلسہ. قیام یعنی کھڑا ہونا، یہ دو دفعہ ہوتا ہے. سجدے بھی دو ہیں، جلسے بھی دو ہیں، یعنی دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا اور دونوں کے بعد میں بیٹھنا. رکوع ایک ہے. ان سات کا مجموعہ اس کو رکعت کہتے ہیں. جب ہمیں حکم ہے کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہو، تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ نماز کی ہر ایک حالت اس طریقہ پر ہونی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس طرح ادا کی. دوسری بات یہ ہے، یہ بھی کہنا غلط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً یا فعلاً کسی ایک رکن کی حالت بیان نہیں کی، لہذا وہ ہمارے خیال پر یا ہمارے مرضی پر یا ہماری اصلی حالت پر یا ہمارے وہم پر ہوگی. اور قرآن حکیم کا یہ فیصلہ فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، یہ نماز کے لیے آیت ہے. یعنی نماز اس طرح پڑھا کرو جس طرح تمہیں سکھایا گیا ہے. اب ان ارکان میں سے اگر کسی ایک رکن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا یا بتلایا یا دکھایا نہیں، تو پھر ہمیں نماز کیا سکھائے گی؟ نہ صرف سکھائے گی، پوری نہیں سکھائے گی. اور ہمارا یقین ہے کہ ہم کو پوری نماز سکھائی گئی ہے، صرف ایک روایت کی کوئی نہیں کہ وہ سجدہ کی سجدے کی تالی کی طرح ہے، سجدے کی طرح ہے. جب یہ ہے نماز میں فرق نہیں بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رکوع سے پہلے کھڑے ہوئے تو اس طرح کیا, رکوع کے بعد کھڑے ہوئے تو اس طرح کیا, کوئی فرق صحابہ نے نہیں بتایا. جو کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائے رات خرید لینے والے, ہم شاعر نہیں, ہمیں کوئی اختیار نہیں کہ اپنے طرف سے تقسیم کریں یا فرق کریں کہ اس قیام کی یہ کیفیت ہے اور اس کھڑے ہونے کی یہ کیفیت ہے. ہم شاعر نہیں, یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اقدام کرنا ہے. قرآن میں منع موجود ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. تو یہ اقدام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. فرق ہمیں دیکھنا کہ آپ نے جہاں فرض کیا ہے وہاں فرض کرنا ہے, جہاں آپ نے فرض نہیں کیا ہے وہاں ہمیں اپنی طرف سے فرض کرنے کا کوئی حق نہیں. مسئلہ یہ چلا ہوا ہے کہ نماز میں رکوع کے بعد کھڑے ہونے کی حالت میں ہاتھ باندھنے چاہیے یا کچھ اور کرنا چاہیے. کافی سالوں کی بات ہے کہ یہ مولانا عبدالحق صاحب مرحوم بہاول پوری کے ساتھ اس مسئلے پر بہاول پوری اسی لیے اس مسئلے کو چیرا تھا. ہم نے ان کے ساتھ اس پر بحث کی اور جو کچھ بات اس کو ذہن میں تھی سامنے کی. کچھ دنوں کے بعد آ کر انہوں نے عمل اس پہ شروع کیا. جب عمل ہوا تو ان سے اور گفتگو ہوئی, بلاخر جس طرح انہوں نے سمجھایا ہمیں سمجھ میں آ گئی. ہم نے محسوس کیا کہ نماز میں کھڑے ہونے کی حالت جو ہے وہ ہاتھ باندھنے سے ہوتی ہے اور یہی کیفیت نماز. ہاتھ کھول کے کھڑے ہونا یا کھڑا ہونا یہ نماز کی کوئی کیفیت یا حیثیت نہیں. جب ہم نے عمل یہ شروع کیا تو لوگوں نے فتوے شروع کر دیے. مولانا عبدالحق صاحب مرحوم تو فوراً ہجرت کر کے مکہ معظم چلے گئے. یہاں لوگوں نے یہ فتویٰ دیا کہ یہ سندھ سے نئی ایجاد ہے. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ پنجاب سے کئی مسئلے نئے نکلے ہیں, ان پر کسی کو غصہ نہیں آیا اور ہونا بھی نہیں چاہیے. بلکہ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایک بات ہمیں سمجھ میں نہ آئی یا ہم کو معلوم نہ تھی, ہمیں معلوم ہوئی کہاں سے بھی ہوئی تو ہمیں لینی چاہیے. لیکن تعصب کا برا ہو انہوں نے اس کو یہ سندھی اور پنجابی کا رنگ دے دیا. حقیقت میں ان لوگوں کی یہ جہالت کی انتہا ہے. ہم پر الزام انہیں سونپ دیا. خود ان کے پنجاب کے علاقے میں ضلع ہزارہ کے ایک مولانا ابو اسماعیل یوسف حسین صاحب جو کہ میاں صاحب سید حسین کے شاگرد تھے, انہوں نے اس کے متعلق رسالہ لکھا ایک عربی میں ایک اردو میں. اتمام الخشوع وضع الیمین علی الشمال بعد الوضوء. اس میں نے یہ بحث کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دلائل وارد ہیں ان سب میں یہی ہے کہ نماز کے اندر ہاتھ باندھے جائیں. کہیں ہاتھ کھولنے کا ذکر نہیں تو پھر ہم ہاتھ کیوں کھولتے ہیں؟ کس کی تیاری کرتے ہیں؟ کس کی اطاعت کرتے ہیں؟ تو یہ تو ہم سے پہلے کی بات ہے. اور اسی طرح حافظ عبداللہ صاحب بڑی مرحوم نے اپنے رسالہ احسان الیدین کے اندر یہ قبول کیا ہے کہ دہلی میں چند لوگ ہاتھ باندھتے تھے. اب یہ اس زمانے کی بات ہے کہ میرے خیال میں ہم تو دنیا میں پیدا بھی نہیں. اور اسی طرح پھر ان کے شاگرد خلافت وہ بھی ضلع ہزارہ سمجھیے, وہاں بھی جماعت کا ایک مقتدر عالم علامہ خان مہدی زمان جس کے نام سے عام لوگ واقف ہیں وہ خود ہاتھ باندھتے تھے. حالانکہ ان کی ترتیب ہم سے بھی پہلے. ہماری سب سے پہلی ملاقات ان سے بٹالے میں ہوئی تھی پارٹیشن سے پہلے جس وقت ہم خود ہاتھ نہیں باندھتے. اور انہوں نے اس پر کافی علماء کے ساتھ بحث کی. چنانچہ ایک دفعہ انہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ میں نے کئی علماء کو کہا ہے کہ جب حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہاتھ باندھتے تھے, کھولنے کا کہیں ذکر نہیں, پر یہ فرق ہم اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ یہ اس کے لیے اس کے لیے, یہ ہمیں تشریح اپنی طرف سے جائز نہیں. بہرحال وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں, ہم نے ان کو دیکھے ضرور تھے لیکن ہم سے پہلے وہ آئے. بنگال میں مولانا محی الدین صاحب بہت بڑے عالم ہیں, واللہ عالم اب وہ زندہ ہیں یا نہیں. ان کا فرزند مولوی محمد الیاس اور دوسرے اور شاگرد یہاں لاہور میں مسجد قدس میں پڑھتے تھے, جو مجھے ملے تھے وہ سب ہاتھ باندھتے تھے. چنانچہ ان کے والد مولانا محی الدین صاحب کو میں نے یہاں سے رسالہ بھیجا تھا, زیات الخشوع, اردو جو ہمارا لکھا ہوا ہے زیات الخشوع. بوزل یدین فی القیام عباد الرکوع, الملک بھی رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا, یہ ہمارا اصلاح سب کا ہاتھ ہاتھوں ہاتھ لوگوں میں پہنچ گیا ہے. یہ اصلاح میں نے مولانا محی الدین صاحب کو بنگال میں بھیجا. انہوں نے شکریہ کا مجھے خط لکھا کہ آپ نے الحمدللہ احیاء سنت کے لیے آپ نے کتاب لکھی ہے اور اس کی مدد کی ہے, خدا آپ کو اس کا اجر دے گا, بڑی اچھی تحقیق ہے. اب ہم اپنے مہمان سے پوچھتے ہیں کہ بتائیں کہ کیا یہ ہماری ایجاد ہے یا پہلے یہ بات بھی موجود تھی. ملتان میں مولانا عبد التواب صاحب مرحوم جو کہ شاگرد تھے مولانا ضیاء الحسن صاحب مرحوم شیخ الکل کے, ان کے صاحبزادے مولانا عبد الودود صاحب بہت بڑے عالم ہیں, وہ اب تک بقید حیات موجود ہیں. ان کا بھی یہی مسلک, حالانکہ ہمارے ملاقات یعنی ہمارے اس مسئلے میں گفتگو سے پہلے ان کا یہ مسلک تھا اور ان کی اپنی یہ وضاحت ہے کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا, صرف دلائل میں نے دیکھے کہ دلائل میں صرف یہ تھا کہ عام حکم ہے کہ ہاتھ باندھے ہی جائیں, کھولنے کو ذکر نہیں, میں نے عمل کیا اور مجھے کوئی نظر نہیں آیا, ہم سے وہ پہلے عالم. اب مولانا بتائیں یا ہمارے مہمان بتائیں کہ کیا یہ ہماری ایجاد ہے یا بطور شاعر نمن تنہا دہی میخان مستم جنے دو شبلی و اتاشد مست. بعض مہمانوں نے ہم پر بدعتی کی فتویٰ بھی لگائی ہے, لیکن وہ بچے سوچیں کہ ان کی اس فتویٰ سے کون کون بچ سکتا ہے. مولانا اسماعیل صاحب غزنوی مرحوم, اس کو بھی آپ جانتے ہیں, پرانے عالم ہیں اور ہمیشہ حکومتی سعودی میں آتے جاتے رہتے تھے. وہ بھی خود اس بات کا اس کے قائل تھے, مجھے کوئی اس بات کا علم نہیں تھا. سن 47 میں جس سال پاکستان ہوا تھا ہم حج پہ جا رہے تھے, انگلستان جہاز پانی میں ہماری یعنی سواری تیسرا ہم اس میں کر رہے تھے, تو اس وقت جو لوگ ہم بھائی اعتراض کرتے تھے سب اکثر غیر عربی تھے, تو اعتراضوں میں ایک بھر کا اعتراض ان کا یہ بھی تھا کہ یہ شخص رکوع کے بعد بھی ہاتھ باندھتا ہے. علاج ابھی ہم کو تازہ ہوا تھا, کوئی ایک سال کے قریب ہوا تھا کب نہیں کام شروع کیا, تو اکثر شکایات علمی جو تھی وہ مولانا اسماعیل صاحب کے پاس جاتی تھی. ایک تو عالم مشہور تھا, چاہیے کہ حکومت کی طرف سے ان کو عزت ہوتی تھی اور ان کو مقام ہوتا تھا, افسر اور یہ کیپٹن وغیرہ سب عزت کرتے تھے, لہٰذا لوگ اس کی طرف زیادہ مراجعت کرتے تھے. چنانچہ اس کے پاس شکایت دے گئے جن میں کچھ اہل حدیث تھے. یہ قصہ خود مولانا نے مجھے خود سنایا, جا کے شکایت کی بھائی ہاں ایک اور تو اور ہم نے ایک اور بات دیکھی کہ رکوع سے سر اٹھا جائے یہ ہاتھ بھی باندھتا ہے. تو مولانا نے کہا کہ میں نے ان سے آگے کہ بھائی ہاں یہ بات ثابت ہے, میں خود باندھتا ہوں. جب مولانا یہ مجھے بات سمجھے میں نے کہا ہاں مولانا آپ بھی باندھتے ہیں, ماشاءاللہ یہ تو واقعہ وہی ہوا کہ امام احمد کے سامنے کسی آدمی نے کوئی مسئلہ پوچھا امام صاحب نے اس کا فتویٰ دے دیا. تو ایک شخص کہتا ہے کہ جناب امام کے سہواگ بن راہوے سے یہی فتویٰ پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہی فتویٰ دیا جو آپ نے دیا. تو فرمایا اجاد لقد ظننت ان احدا لا يتابعني علی. بہت اچھا کیا اس نے یہی جواب دیا. اگر اسحاق نے بھی یہی جواب دیا تو بہت اچھا دیا. میرا تو خیال تھا کہ کوئی میرے ساتھ اس میں موافق نہیں ہے, میرے فتویٰ میں کوئی میرے ساتھ موافق نہیں ہے. میں نے مولانا سے کہا کہ مجھے تو وہ بات یاد آتی ہے, میں مجھے کہا کہ آپ ہی میرے مسلک کے تھے. پھر ان سے میں نے یہ کہا کہ جناب مجھے سننے میں آیا ہے, مولوی عبدالحق صاحب مرحوم اور بعض اور دوستوں نے سنایا کہ نجد کا بادشاہ مولانا علامہ امام عبدالعزیز ابن سعود رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ہاتھ باندھتے تھے رکوع سے اٹھنے کے بعد. تو یہ کیا بات صحیح ہے؟ انہوں نے کہا ہاں صحیح. حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ بہت بڑے عالم تھے اور ہمیشہ علمی ان کے ہاں مجالس ہوتی تھی. تو یہ چیز ہمارے نکالی ہوئی یہ صحیح نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو سرزمین حجاز سے پہنچایا اس پہلے حج پر, تو وہاں ہم نے کئی لوگوں کو ہاتھ باندھتے ہوئے دیکھا, بعض سے گفتگو بھی کرتے تھے. بلکہ اس وقت اصل نماز کی جو امامت کرتا تھا شیخ عبداللہ, وہ دراصل قاضی جو چیف جج تھا حجاز کا اس وقت قاضی محمد شیخ محمد, جس کو ملک سعود بادشاہ اپنے باپ کی جگہ کہتا میرا باپ ہے, اس کا بیٹا, وہ خود ہاتھ باندھتا تھا. تو دو چار دفعہ تحقیق کے بعد میں نے اسے گفتگو کی اور مجاہر نے مجھے یہ بتایا کہ ابھی تو غازات پر جانے کا وقت ہے, لہٰذا افواج فارغ ہونے کے بعد ہم بات کریں گے. پھر گفتگو ہوئی اور مجھے بتلایا کہ حدیث اس نے الفاظ یہ کہ زندگی بخاری تھی, صحیح بات بخاری موجود ہے. میں نے کہا ہاں دیکھیے. اس نے کہا کہ اس میں کیا دیکھا ہے, ہاتھ باندھنے کی روایت دیکھی یا کھولنے کی دیکھی؟ میں نے ہائے تو باندھنے کی. اب چھٹی صورت اس کے متعلق آپ سنیں. ہم خدا آپ سے پوچھتے ہیں کہ صلاۃ القصور چاند سورج گرہن کی نماز میں قرات کر کے ہمارے علماء رکوع کرتے ہیں, پھر کھڑے ہو کے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں, رکوع کرتے ہیں پھر رکوع کرتے ہیں. اب رکوع کے بعد جب کھڑے ہو کے پھر ہاتھ باندھ دیتے ہیں یہاں. اب ان سے پوچھو گے یہاں ہاتھ باندھنے کی کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں کہ یہاں رسول اللہ نے ہاتھ باندھے ہیں, سوائے اس کے لیے یہاں کھڑا ہونا ہے. ہاں یہ قبیل کہو گے کہ قرات ہے تو اس کی بات آگے آتی, یہ یہاں نہیں چلے گی. یہاں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھڑے ہو کے ہاتھ باندھے. چلو اس کو بھی چھوڑیے, جنازے نماز میں کیا کہو گے؟ اس کے لیے کیا دلیل ہے؟ کوئی ہے صحیح ہے ہاتھ باندھنے کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھنے کیوں ہاتھ باندھتے ہو؟ کوئی دلیل نہیں سوائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہاتھ باندھتے تھے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ دوسری رکعت میں ہاتھ کیوں باندھتے ہو, سب کی دلیل یہ ہے کہ جب کھڑے ہو تو دوسری جگہ پہ اس کو عموم مانتے ہو, یہاں خاص ایک کیمپ سے خصوصی دشمنی. یہ تو وہی بات ہے کہ واقعے کے لیے مرتضی امام کے پیچھے تصویریں بھی پڑھے, سبحان اللہ بھی پڑھے, تشہد بھی پڑھے, رکوع سجدے کی تصویریں بھی پڑھے, لیکن فاتحہ نہ پڑھے, اس کے ساتھ خاص دشمنی. یہاں بھی یہی بات ہے. اسی روایت سے جنازے کے لیے استعمال کیا جائے, قصوم کے لیے استعمال کیا جائے, استسقاء کے لیے استعمال کیا جائے, لیکن یہاں یہ بات صاف نہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب ہاتھ جب کھڑا ہونا ہے ہاتھ باندھنا ہے, یہ بات واضح ہے. اب یہاں لوگ آپ کے سامنے ایک روایت پیش ہوئی جو بالکل اپنے مطلب میں واضح ہے, اس کو کسی طرح رد کرنے کا کوئی چارہ نہیں, بشرط ایک انصاف ہو. بعض کہتے ہیں جی ایک روایت میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی اور ہاتھ اللہ کو کے ہاتھ باندھا, پھر آپ نے رکوع کیا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے, اس میں دوسری دفعہ ہاتھ باندھنے کا ذکر نہیں ہے, دوسری دفعہ ہاتھ باندھنے کا ذکر نہیں ہے, لہذا ثابت ہوا کہ وہ پہلے کام میں باندھنا چاہیے. حالانکہ یہ کوئی قاعدہ نہیں, یہ جب ہو کہ اس میں دوسرے قیام میں رکوع کے بعد کھڑے ہونے کی حالت میں کسی دوسرے عمل کی جو ہے وہ تشریح ہو یا بیان ہو, وہ کوئی بیان نہیں. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جو لوگ صحابہ نے نقل کرتے وقت جو چیزیں ایک کیفیت کی ہوتی تھی ان کی ایک ہی کی بیان کی. اب اسی روایت میں پہلے سجدے کا بیان, اسی روایت میں جو آپ بیان کرتے ہو اس میں پہلے سجدے کا بیان, سجدہ آپ نے کس طرح دیا لیکن دوسرے سجدے کی کیفیت بیان نہیں, تو وہاں کیا کرو گے؟ کہو گے وہی سجدہ ہے, کیونکہ کیفیت میں فرق نہیں اس لیے وہ چیز بیان کی. یہاں بھی یہی, کیونکہ کیفیت میں فرق نہیں لہذا وہ یہاں فرق نہیں, اس میں کوئی اس چیز کا انکار نہیں. ملک وائل کی روایت مختلف موضوع میں آئی, ایک جگہ مسلم احمد میں تو یوں کہا کہ آپ نے اللہ پر کیا, پھر آپ نے رکو کیا, پھر آپ نے سمی اللہ علیہ وسلم کیا, اور میں نے آپ کو ہاتھ باندھتے ہوئے دیکھا, قیام بھی ذکر کیا, رکو بھی ذکر کیا, پھر دوسرا قیام بھی ذکر کیا. اب یہاں کیا کہو گے؟ تو یہ کوئی تعویل یہاں نہیں کر سکتی. روایت اپنے معاملے میں بالکل صاف. دوسری روایت اس کے لیے بخاری شریف کی ہے, جس کے الفاظ یہ ہیں کہ دان روایت مناسب ہے دہنا نفاذ. دوسری روایت صحیح بخاری جس میں یہ الفاظ ہیں کہ سہل بن سعد صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دان ناز یو مرون این یدا رجل یدہلمنا علی ذرائع الیسرا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حکم یہی تھا سلسلہ اور ذرائع سلسلہ, حکم یہ تھا کہ نماز میں اپنا دایا ہاتھ بایاں پر رکھیں, دایا ہاتھ بایاں پہ رکھیں نماز میں. اب نماز اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم تک ہے نماز, اس کا سارا نماز السلام علیکم شروع ہوتی ہے, اللہ اکبر شروع کے ساتھ ختم ہوتی ہے. نماز میں ہاتھ دایاں بائیں پہ رکھنا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹھنے کے لیے حالت دوسری بیان ہوئی, دوسری حالت بیان ہوئی کہ آپ کو رانو اور گٹو پہ رکھتے, رکو کے لیے بھی دوسری حالت آپ گھٹنے پہ رکھتے تھے, یہ بھی نکل گیا. سجدے کی آئے کہ آپ زمین پہ رکھتے تھے تو یہ حالت اس میں داخل نہیں. اب باقی قیام کی حالت, کھڑے ہونے کی حالت. اگر آپ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ رکوع کے بعد جو قیام ہے وہ اس میں داخل نہیں, تو اس کے لیے دوسری کیفیت بنائے, اس کو نکال دیں. جیسے سجدے کی, رکوع کی, جلسے کی دوسری کیفیت بیان کی گئی, ہم سمجھ گئے کہ یہ اس عموم میں داخل نہیں ہے سلاد میں. اسی طرح اس کو آپ نکالیں تو اس کے لیے بھی کوئی دلیل لائیں, ورنہ سب اس میں داخل ہے. سلاد کہنے سے قیام قعدہ رکوع جلسہ ساری نماز کا یہی کیفیت کا آپ مانگ دایا بائیں پہ رکھتے, لیکن کیونکہ رکوع کے لیے دوسری کیفیت آ گئی, سجدے کے لیے آ گئی, جلسے کے لیے آ گئی, تو وہ اس سے استثناء ہوگی, نکالی جائے گی. لیکن آپ اگر قیام ثانی کو یعنی رکوع کے بعد قیام کو نکالنا چاہتے تو اس کے لیے کیفیت دیکھ لوں گی. کیفیت کا بیان ہونا دلیل یہ ہے کہ وہی حالت, کہ وہی ایک طرح کے قیام ہے, اس لیے اس کو نہیں رکھ کیا. تو یہ بات بالکل صحیح ہے, جو قیام کی حالت کے لیے واضح ہے اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا, یہ حدیث بھی منقول ہے مجموع سواد میں, روایت موجود ہے ابن عباس سے کہ سمے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں سب کو یہ حکم ہے اللہ کا, تین چیزوں کا حکم ہے ہم کو, بتاجیل فطرنا و تاخیر سہولنا و نزا ایماننا علی سمائے. ایک تو ہم روزے کے افطار کرنے میں جلدی کریں, دوسرا یہ کہ روزے رکھنے میں ساری نگاہ دے کریں اور اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھ کے نہا دیں. اب اگر آپ سے کوئی پوچھے بھائی یہ روزے کو یہ ساتھ جلدی سے کہو یہ فرضی روزہ مراد ہے یا نفلی, تو اگر آگے بیوقوف یہ بات تو کر لیجیے, روزہ جو ہے اس کے لیے. اسی طرح اگر آپ سے کہا جائے کہ ساری کے لیے تاخیر کرو
شاہی کا اسی مراد ہے, فوجی ہونے کی یا نقری, نقری میں کون سا ہوگا, شکی جی کے یا ایام تیس کے جو مہینے میں تین روزے ہوتے ہیں, یا دلحج کی نائی تاریخ نو تاریخ کا, یا محرم کے روزے, یا کون سا, یا عام روزہ, یا کم دم. تمہاری بات پاگل بنتی ہے, جو بھی روزہ ہے اس میں تاخیر کرنی چاہیے حتی امکان شہری میں, یعنی پیر پڑنے سے پہلے, شروع پڑنے سے پہلے ہو جائے. اسی طرح یہ بھی ہے کہ نماز جو بھی ہو, کیونکہ حقوق اس میں داخل نہیں ہے, سجدہ اس میں داخل نہیں ہے, جلسہ اس میں داخل نہیں ہے, کیونکہ ان کی کیفیت علیحدہ منقول ہے, علیحدہ مرضی ہے, ثابت ہے. باقی حالت قیام کے کھڑے رہنے کی, چاہے قبل رکوع ہو, چاہے بعد ہو, چاہے فرضی ہو, چاہے نفلی ہو, پہلی رکعت ہو, دوسری, تیسری, چوتھی ہو, یا استسقاء ہو, یا عیدین ہو, یا قصوف ہو, جنازہ ہو, جب کھڑا ہونا اس کے لیے حکم ہے. یہاں یہ سوال ہی غلط, اگر یہ فرق ہوتا تو خود رسول اللہ ہم خود فرق کرتے, آپ نے تو فرق نہیں کیا, ہمیں کیا حق ہے کہ فرق کریں, ہم سائے ہیں, ہم لہو شوقا شاہ الم الدین معلوم یادم دے اللہ, کوئی دوسرا تمہارا شہید ہے اللہ کے پاس, تمہیں شہید بنا دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے پیش کی, یا اللہ کے حکم سے پیش کیا, ہم اپنی جان میں اس کو تقسیم کیوں کرتے, کوئی حق نہیں کسی کو. نہیں قسم کے ادلہ بہت سے ہیں, اور نماز کی کیفیت یہ ہے, نماز کی حیثیت کوئی نہیں, اس کے علاوہ نماز کی کوئی صورت ہی نہیں. آپ کھول کے کھڑا ہونا یہ نماز کی کیفیت ہی نہیں. اب خود اس بات کو آپ تقسیم کریں گے, آپ مولویوں سے فتویٰ پوچھیں, کسی قبر کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو تو جائز ہے؟ کوئی مولوی اس کے لیے جائز جواز کا فتویٰ نہیں دے گا. جس کا ضعیف کو ضعیف ضعیف کی معلومات قرآن حدیث کی ہے, وہ اس بات کا کبھی جواز کا فتویٰ نہیں دے گا. تو اسے پوچھو بھائی دلیل کیا ہے اس کی؟ اگر جس چیز کو ناجائز کہتے ہو اس کی قرآن میں منع ہو یا حدیث میں منع ہو, منع منع دکھاؤ کہ رسول اللہ نے منع کیا ہے کسی کے سامنے, قبر کے سامنے یا مردے کے سامنے یا زندے کے سامنے ہاتھ. مناؤ کہاں منع دکھاؤ کہ رسول اللہ نے منع کیا ہے کسی کے سامنے, قبر کے سامنے یا مردے کے سامنے یا زندے کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو نہ ہو, یا رسول اللہ نے منع کیا ہے کسی حدیث میں, کون سے کتاب میں, یا کسی آیت میں, کون سے پارے میں, کوئی دلیل نہیں بتلائیں. دلیل کی یہ ہوگی بابا یہ نماز کی کیفیت ہے, نماز میں انسان اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے, دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھ کر کھڑا ہو جاتا ہے, تو یہ حالت مخلوق کے سامنے نہیں ہو سکتی, نماز کی دوسرے کے آگے نہیں ہو سکتی, یہ سہرکو کی کیفیت کسی اور کے آگے نہیں ہو سکتی, سجدے کی کیفیت کسی اور کے آگے نہیں ہو سکتی, تو یہ قیام کی کیفیت کسی اور کے آگے, قیام قوم اللہ کام کی راج پیش کرتے ہیں, کسی اور کے آگے کیا ہو نہیں سکتی. جب آپ نے قاعدہ مقرر کر دیا کہ جو نماز کی کیفیت ہے اس کیفیت کے ساتھ غیر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا جائز نہیں, ٹھیک ہے, ہم آپ سے معافی, دلیل بھی آپ کی معقول ہے, لیکن حمزہ پوچھتے ہیں کہ ہاتھ کھولے کھڑے رہنا یہ نماز کی کیفیت ہے؟ اگر یہ بھی کیفیت, کھڑے ہونے بھی کسی کے سامنے کھڑے مت ہو, ہاتھ لٹکائے ہوئے کسی کے سامنے کھڑے نہ ہو, نہ قبر کے سامنے, نہ آدمی کی باتیں کرتے ہوئے کھڑے آتے ہو, کسی اور صورت اختیار کرو, پیچھے باندھ لو یا اوپر لمبے کر لو یا کوئی ایسی صورت بنا لو, ہاتھ باندھے رہنا اور لٹکائے رہنا دونوں صورت میں کسی کے آگے کھڑا ہونا تم کو یاد نہیں ہو. یہ اتنی واضح بات ہے کہ ایک ان پڑھ جاہل بھی سمجھ سکتا ہے کہ جب تم خود کہتے ہو کہ نماز کی حیثیت کسی اور کے آگے نہیں ہو سکتی, جو انسان نماز جس انداز سے پڑھتا ہے وہ انداز کسی اور کے آگے نہیں ہو سکتا ہے, تو پھر یہ انداز نماز کا کسی اور کا کیسے کرتے ہیں؟ سب لوگ نماز کا فیل نہیں ہے, بالکل ایک ایسا فیل ہے جو سمجھ میں نہیں آتا کہ آدمی کھڑا ہے نماز پڑھایا نہیں پڑھا. یہ ہاتھ باندھنا یہ ایک ادب اور تعظیم کا لفظ ہے جسے انسان اپنے مولا کے سامنے ایک سائل کی حیثیت سے ظاہر ہوتا ہے, نبی کی پیشے خدا بند جا سکاوت سکائے سنا دست بادہ نہن سنا دست بادہ نہن. تو احادیث کی روح سے یہ ہے, اور جو لوگ ہمارے مہربان اس چیز کو پسند نہیں کرتے ان کا پہلا تو الزام یہ تھا کہ یہ سندھیوں کی یاد ہے, بھائی سندھی کسی بات کی شہید نہیں ہے, شہید اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے, اس سے جو اللہ نے سمجھے اس کے مطابق عمل کرنا ہے. اس کا جواب ہم نے دے دیا. دوسری بات وہ جو پیش کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں سب سے اڑا کے بعد یہ ہے کہ نماز شروع کرنے کے بعد ہم نے ہاتھ باندھ لیے, اللہ کر کر کے ہاتھ باندھ لیے. اب جب رکوع میں جا گئے تو ہاتھ ہمارے کھل گئے, اب دوبارہ باندھنے کے لیے دلیل چاہیے. یہ جتنا سوال بھدا اور بےحودہ ہے اتنا ہی غلط ہے, خود اس کے مخالف ہے. اگر ہم پوچھیں کہ رکعت پوری کر کے پھر اٹھتے ہو پھر کیوں باندھتے ہو, اور نماز کے اندر نماز میں ایک دفعہ کھل گیا اب دوبارہ کیوں باندھتے ہو, چاہے پچاس رکعت تک جائے باندھنے کی دلیل چاہیے. کسی حدیث میں یہ تو نہیں کہ آپ نے دوسرے کا انداز باندھ لی, ایک بھی نہیں, کوئی صورت نہیں. اگر یہ کہو کہ کھڑے ہونے کی حالت آ گئی تو وہاں بھی کھڑے ہونے کی حالت آ گئی. اچھا دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہاتھ کھل گئے رکو کی وجہ سے, یہ نہیں کہ ختم ہو گئے رکو کی وجہ سے, گھٹنے پہ رکھنے ہیں اس لیے. جب وہ ہاتھ ختم ہو گئے پھر وہ کھڑے ہونے کی حالت آ گئی
تو پھر وہی ہاتھ باندھنا ہوگا, جب کھڑے ہو بات ہوئی. چلو یہ بھی نہیں مانو آپ, اب آپ بتائیے آپ نماز کے اندر پہلی رکعت کے اندر مثلا سورج سجدے کی آتا ہے, بالکل سجدے والی سورج جو سجدہ تلاوت کا آتا ہے, جیسے ہمارے بھی مقابل ہے حدیث کے مطابق کہ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورج سجدہ کرتے ہیں اور پھر سجدہ تلاوت کا دیا جاتا ہے. ہم پوچھتے ہیں موریوں کو سجدہ تلاوت کے بعد اٹھ کر آپ کیا کہتے ہیں, ہاتھ باندھے ہوئے تھے اللہ صاحب نے ہاتھ باندھ لیے, اب سجدے کے لیے ہاتھ کھل گئے آپ, اب پھر جو اٹھتے ہو اب کیوں ہاتھ باندھتے ہو, اس کی کیا دلیل نہیں. یعنی جو آپ کے ذہن میں آ جائے آپ کی طبیعت قبول کر دے آپ کے بڑے کہیں وہ سید ہے دوسری نہیں, تو پھر تم وہ مقلدین میں کیا بات ہے, پھر تکلیف کے لیے خواہ پیچھے تم کر رہا پیچھ رہے ہو, ضرورت کیا ہے بیماری میں خود مبتلا ہو بیماری کی تنقید کر رہے ہو, یہ تو سوال ہی نہیں, یہ تو خود تم کرتے ہو, یہ تو کوئی ثبوت نہیں. اس بات ثبوت ہے کھڑے ہونے کی حالت, جب بھی کھڑے ہونے کی حالت آئے تلاوت کے بعد آئے رکوع کے بعد آئے تھکاس پوری ہونے کے بعد آئے سلام دے کر دبا ہاتھ میں کھڑے ہونے کی حالت بعد میں آئے جس نماز میں بھی ہاتھ باندھ وہ بڑا واضح پڑا, یہ وہ نہیں کر سکتا. بعض یہ کہتے ہیں کہ چونکہ دوسرے قیام میں قیامت نہیں اس لیے آپ نہیں باندھے جائیں. بھائی یہ قاعدہ آپ نے کہاں سے لایا, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث خود قاعدہ نہیں ہے, ان کے بعد تمہارے قاعدے کے مطابق چلیں گے, یہ قاعدہ کس حدیث میں کہ جب کہا تو ہاتھ باندھو, یہ کہا حدیث میں تو جب کھڑے ہوتے تھے صحت کا سوال ہی نہیں ہے. یہ الفاظ اذا کان جب آپ پڑھ سے پڑھنے والے ہوتے تھے تو ہاتھ باندھ پھر تو بات ہو جاتی, یا تو پھر حدیث میں الفاظ بڑھاؤ, یہ تو وزائن کا کام ہے جو حدیثیں بناتے ہیں, الفاظ اپنا بڑھاؤ جس طرح اور لوگوں نے اپنے مطلب کی حدیثیں بڑھائی, یہ بڑھاؤ اذا کان قائما فی الصلاۃ وهو قائم, جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے تھے اور پڑھتے تھے تو پھر ہاتھ باندھتے تھے, یہ سوال کہاں بنائے حدیث میں ہے نہیں, تو ان پر رسول اللہ کا کہنا یہ جھوٹ نہیں ہے, من کا لگا لیں متمل کی وجہ مکان نہیں آیا, جو بھی کر جان پوچھے جھوٹ بولتا ہے جھنڈے بھی جگہ بنا لے, خدا کا خوف ہونا چاہیے, یہ سوال قتل نہیں, یہاں کھڑے ہونے کی حالت ہے ذکر یہاں قرآن کی قتل نہیں, یہ خود اس بات سے تم خلاف ہو جاؤ گے. جناب نماز میں دوسری تکبیر کے بعد پہلی تکبیر کیا پڑھتے ہو, دوسری کے بعد درود, تیسری کے بعد دعا, تو پہلی تکبیر دوسری کے بعد آپ کھول دیتے ہو, نہیں ابھی فلاں تک آج باندھے ہوئے کیوں باندھتے ہو, جہاد کے لیے ہے دوست, مقتدی کے مقتدی کو جاہری نماز میں ساتھ ایک سوال الگ پڑھنے کی یاد نہیں, صاف فرمایا فلا تفعلوا تقعوا بشيء من القرآن لا جاز القرآن الا بالقرآن, جب قرآن جاہر میں کروں تو میرے پیچھے فاتحہ میں اچھل پڑھو, اب آگے منع, اب قرآن فجر میں لمبی ہوتی ہے تو اس کا منع ہے کہ فاتحہ پڑھ کے نیچے ہاتھ کھول دے تو اٹھ بھی جاؤ, اسی طرح جب تک تم سنا پڑھتے ہو تمہارے کہ اللہ ہم پڑھو یا اللہ ہم باعث بہنی پڑھو جو حدیث لائی ہے اور ابھی تک صحیح نہیں پڑھتے تو اتنی لمبی دعا, تب تمہارے نہ باندھے جب قرآن شروع کر ساتھ باندھے, یہ کہو بلکہ حدیث کے تو الفاظ یہ ہیں, حدیث کے روح سے میں آپ کا یہ قاعدہ توڑتا ہوں کہ قرآن کے ساتھ یہ شرط نہیں ہے, کیوں حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے اللہ ہو کر کے ہاتھ باندھ لیے, اور حدیث بخاری کہ وہ کہتا ہے کہ حضرت اس کا تو بین تکبیر والقیادما تکل دیا اللہ اکبر کہہ کے آپ شروع کیا شروع کر دو دہلی میں چپ رہتی ہوں کیا کرتے تب ہم اللہ عباد بنی بنے آخر دعائیں پڑھتا ہوں اب یہ کافی دیر درمیان ہوگی اور ادھر دونوں کسی کو ملاؤ ادھر یہ حدیث ہے کہ قیادت اور تکبیر کے درمیان میں فاصلہ تھا سمجھائی بات اور ادھر یہ ہے کہ آپ اللہ اکبر کے ہاتھ باندھتے تھے اب بتاؤ قیادت کے غیر حالت میں ہاتھ باندھے یا نہیں سمجھائی بات یعنی قیادت کی حالت نہیں تھی ابھی قیادت شروع نہیں ہوئی آپ نے ہاتھ باندھے ثابت ہو گیا کہ یہ قیادت کے ساتھ خاص نہیں ورنہ سناتن دیو تم نے پر ہاتھ باندھتے یا مفتی خان دیو کے ہاتھ کھول کھول دیتے مگر یہ نہیں پورے قیام میں باندھتے تو اصلی یہ کھڑے ہونے کی سنت ہے قیادت کے ساتھ واسطہ نہیں ہے اچھا چلو اس کو چھوڑیے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا انہیں کہا کہ میں کچھ قرآن نہیں پڑھ سکتا مجھے کوئی چیز بتاؤ میں اور نماز پڑھوں تو آپ نے اس کو کیا بتایا ایک دور سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له الحمد للہ یہ پڑھو یہ کہا تھا اس کو علیہ السلام نے صحیح حدیث اب یہی فتویٰ آپ ہی دو گے حدیث اخراج کو ہے اس کو فاتحہ نہیں آتی جب تک سیکھے نماز پڑھے یا نہ پڑھے پڑھے کہو گے پڑھے پڑھے تو پڑھیں گے یہی پڑھے اگر یہی پڑھے تو اس میں کیا کہے کہ اس کو نہیں آتی ہے ہاتھ باندھے یا کھولے اس کے لیے کیا کہتا آپ پر اس کو کیا کہو گے اور یہ عقل اور قیاس کا گھوڑا یہاں لنگڑا ہو جائے گا نہیں چل سکتا بھائی یہاں تو وہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اسی پر ایمان رکھنا یہ بھی کھڑا ہوا بند جتنا اس بات میں لمبائی کرو گے پھنسو گے یہ یاد رکھے ہاتھ کھولنے والے جتنی تعویل کریں گے گلے ان کے پڑے گی تو یا تو قانون ہے کہ ہاتھ باندھنا جو ہے وہ کھڑے ہونے کے حال کے لیے یاد نہیں یہ اور بات ہے کہ بس ایسے ہی یعنی جو فقیرانہ طریقہ ہے چاہ کر کے سائن لوگ کے بن کے بیٹھ جائیں وہ بات اور ہے لیکن جتنی تعویل کریں گے ان کے گلے میں پڑے کوئی کہا اس کی خلافی کا نہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ تواتر چلا آیا ہے اوپر سے تواتر چلایا ہے یہ دلیل ہے یہ نیا احداث ہے کیا کہیں علمیت کا دور چلا گیا یہاں تحقیق ہوتی تھی تحقیق کی عزت ہوتی تھی تحقیق کی قدر ہوتی تھی وہ زمانہ چلا گیا اب کیا ہے اب تعصب پارٹی اور ہمارا مذہب ہمارا طریقہ ہمارے بزرگ یہ چیزیں آ کے پڑی ہے ان چیزوں نے ہمارا قدم توڑ دیا میں پوچھتا ہوں تواتر یہ ہے کیا ہماری تواتر یہ چیز کیا ہے اس کی تعریف تو کرو پہلے یہ ہے کیا کافروں نے سب سے بڑی یہ دلیل جب ان سے پوچھا گیا کہ ہر یسمعون لکم اذ تدعون او ینفعون لکم او یضرون جن کو تم پکارتے ہو یہ تمہاری بات سنتے ہیں تمہیں تو نقصان کے سنوں کیا کہا بڑے جنا آپ آنا کلار کے فروغ بڑے اظہار کے لیے ہوتی ہے یعنی یہ ایسا نہیں ہے ان کے دلیل کرم کی جو سنے پکار کو پکارا جائے دلیل ہے باقی جو نقصان کے سن بڑے پکارو اس کو یہ تو دلیل تھی نا اگر ان کے اندر یہ رسم ہے اللہ کو اسی پکارنے کو سنتا ہے نہ نقصان کا مالک ہے اگر یہ بھی اس کے مالک ہے پکارو یہ تھی دلیل تو اس دلیل کے بجائے کیا کہا بل وجد ما آبانا کذلک یفعلون ہم تو بڑوں کو دیکھتے آئے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہے تواتر عمل ان کا انا وجدنا آبانا علی امت و انا علی آثار مقتدون ہم اپنے باپ داداؤں کو اس طریقے پہ دیکھ کر چلے آئے ہیں اور اسی کے پیچھے ہم چلتے پورے گئے انا علی آثار مقتدون کے پیچھے چلا کرتے تو پھر تم لوگ نے کیا سمجھا پھر تمہارے سکھانے دلیل کو چار بتلائیں اختلاف نہیں صحیح لیکن جن کے پاس فیصلہ وہ چار ہیں قرآن حدیث اجماع اور قیاس اب یہ پانچویں دلیل تم نے کم سے نکالی کس فقیر نے لکھی ہے بتاؤ تو صحیح چاروں فکا اٹھائیے ہلکی شاہ صحیح مالکی ہمبلی چاروں کو کچھ فکر ہمارے پاس اور کیا کے دکھاؤ کتنی ہے یہ بھی لکھا ہے یہ بھی کوئی پانچویں دلیل ہے نہیں چار دلیل ان کے پاس اب یہ کم سی دلیل ہے کبھی تمہیں خبر کہاں دیے چلی کیا تمہیں خبر ہے دعا کرنے لیے شرط ہے کہ وہ سماع پر محمول ہو یا پھر حس پر محمول ہو, یہ ایک دوسرے کو دیکھے یا سنے. تو ایک آدمی لاؤ جو حلفی بیان دے کہ میں نے باپ کو سنے دیکھا, اور میرے باپ نے کہا میں نے اپنے باپ کو دیکھا, وہ کہے میرے اپنے استاد کو دیکھا, وہ کہے میں نے اس کے سلام کے کوئی سنی سنی ہے, جسے قرآن کی سمجھ میں فلاں کے پاس سنا, فلاں کے پاس سنا, کہیں کیے حدیث ان قرآن فلاں اس طرح سے کوئی کو نہ دے دو. اور اس طرح تو میں تو یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے آٹھویں صدی میں طلاق ثلاثہ کا مسئلہ نکالا. تین طلاق ایک ہوتی ہیں, فقہ آپ کی بھری ہوئی ہے کہ سب لوگ کہتے ہیں تین ہوتی ہیں. امام صاحب نے حدیث ظاہر کر دی, حدیث پہلے ہی موجود تھی, انہیں مسئلہ پیش کیا, سب سے ان کو اپنی تکلیفیں دی گئی اور ان کی سنت بڑی یہی دلیل دی, کوئی اس کا قائل نہیں, یہی تمہارا طلاق تو عملی نے پیش کیا, تو وہاں تو طلاق عملی کو ٹھکرا دیا اور یہاں اس کو گلے میں پکڑ دیا, کیوں وہاں اس کو طلاق عملی کو ٹھکرا دیا کہ نہیں بھائی ہم کسی کو نہیں مانے گا حدیث کا دیے, اور یہاں اسی کو گلے کا ہار بناتے ہو, یہ انصاف ہے؟ اگر اس معاملے میں تم صحیح ہو تو دیانت کا تقاضا یہ ہے اور امانت کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں اگر ٹھکا دو تو ٹھکا, کیا طلاق عملی ہوتا ہے؟ اب جس کے پاس جاتے ہیں وہ یہی کہتا ہے, جو لوگ طلاق واپسی کرتے ہیں ختم کرتے ہیں نیاز کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے شروع سے سنتے آتے ہیں یہ ہمارا شروع کا طریقہ ہے, تو ان کو آپ کیا کہتے ہیں کہ بابا شروع کا طریقہ تم کہتے ہو لیکن تمہیں حدیث میں اس چیز کی وجود نہیں ہے, لہٰذا یہ تواتر وہاں تک نہیں پہنچتا, یہی کہو گے ہم جاؤ کہیں گے تو بابا تم جو کہتے ہو کہ نیاز ہو ہم بڑوں سے کرتے آتے ہیں یہ ہمارے تواتر عمل, یہ تم ان کو یہ کہتے ہو کہ تمہارا تواتر آگے نہیں جاتا, آگے جاتا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت ہوتا, آپ کے ہو ثبوت نہیں, آپ کے ہو ثبوت نہیں, آپ نے یہی کہا کہ میں آدر ہوں انہیں نامالے دور ہوگ, جس نے ہمارے چیز میں بات نہیں لائی وہ حد, ہم بھی آپ کو یہی بات کہتے ہیں کہ تمہارا تواتر رسول اللہ ہم کو نہیں جاتا, اگر یہی بات ہوتی رسول اللہ نے کھولنے کا ذکر ہوتا ہے سال کا ذکر ہوتا کہانی وہاں تو میں ہی بتا باندھنے باندھنے کا ذکر ہے, تم نے یہ نہیں چیز ڈال دی ہم کیسے مانے آپ کی بات. اس کے علاوہ کئی مسئلوں میں تبدیل آئی ہے, ابن قیم کی تم کتاب دیکھے علاوہ وہ چیز دیکھے, ان میں سے مستقل بہت بڑا عنوان رکھا ہے, کئی مسئلوں میں لکھی کہ یہ مسئلہ پہلے یہ تھا پھر اس طرح بدل گیا, 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 حتیٰ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں لوگ جو عمل کرتے تھے ان کی روایتیں دیکھتے ہیں تو جیسے انسان کو آنکھوں سے دیکھا ہے, تھوڑے دنوں کے بعد معاملہ بدل گیا. اس سے آگے جائیے رسول اللہ کے پاس دو جاتے تھے گھر میں رو رہے ہیں, کیا بات ہے کہ ہم نے رسول اللہ نے جو سیکھا تھا سب سے چیز نماز وہ بھی تم نے بدل دی, اس میں بھی تم نے وہ کام کی جو پہلے الگ ماتھی تم نے وہ کام کی جو پہلے اس میں نہیں تھے, تو اسی وقت تبدیلی شروع ہو گئی, تو پندرہ سنی تم کہتے ہو تو آپ کو کس طرح کا نام کوئی معقول آدمی اس کو قبول نہیں کرے گا, جو بہت جگہ ان کے لیے بات واضح ہے, اور جو مقلد جامع جامع کا جو کلا زمین جمبد جمبد گل محمد اس کے لیے بات کرنے کوئی ضرورت نہیں, اس کو آدلہ کیا کریں, ان کے لیے کوئی دلیل باتیں نہیں, دلیل باتیں ان کے لیے ہے جس کا اللہ نے سیگان تاکی کے لیے کھولا جن کو اللہ تعالیٰ نے پہن دی اور اس کا سینا جو ہے وہ حق قبول کرنے کے لیے دیا, تب یہ کہے کہ ہم نے جو دیکھا ہے بڑوں کو اس پہ چلے گا بالکل نہیں, تو ایک دفعہ فلاں اتنے بڑے آ رہے وہ نہیں کرتے, فلاں بڑے آ رہے نہیں کرتے, اللہ کے بندو تم عربی جب ایک طرف اعلان کرتے ہو کہ ہم کسی صحابی کی تکلیف نہیں کرتے, ہم کسی امام متحد کی تکلیف نہیں کرتے, کسی ائمہ کی, ان سے ہی تمہارے آپ کے علماء زیادہ ہو گئے, یہ تو کوئی بات نہیں, ہم بہت بڑے آ رہے گزرے ہیں پانچویں صدی کے بہت بڑے علامہ ہیں, ان نے جو شہادت پیش کی ہے وہ انتہائی درجے کی,
جناب کتاب محلہ جس کی مشہور ہے علماء سے مفتی نہیں, چوتھی جلد صفحہ 112 میں مسئلہ 448 کے تحت بیان کرتے ہیں. وَنَتَّحِبُ أَنْ يَذْعَ الْمُسَلِّ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَىٰ أَقُوَ يَدْهُ الْيُسْرَى فِي السَّلَادِ فِي يُقُوْسِهِ كُلِّهِ سِيْحَى. یعنی ہم اس چیز کو مستحب سمجھتے ہیں کہ نمازی کو دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر باندھ کر تنگی نماز, لیکن فی وقوفہ کلہ فیہا, جتنی بار نماز میں کھڑا ہونا ہے ہر کھڑے ہونے حالت میں ہاتھ باندھنا ہے. یہ پانچویں صدی کا عالم بول رہا ہے, کدے یہ نہیں چیزیں ڈالی. اچھا پھر آگے وہ نقل کرتا ہے فقیر نے کچھ احادیث آثار نقل کرنے کے بعد لکھتا ہے وَرَوَيْنَا خَيْرَ ذَارِكَ نَبِي مِجْرَدٍ وَإِبْرَاهِمَ النَّخَيْرَ سَيِّدْ بِنْ جُبَيْرَ وَمَدْ الْمَيْمُونَ مُحَجْ مُسْتِعِينَ عَيُوبَ السَّقْدِيَانِ وَمَدْ الْسَرْمَ أَنَّهُمْ قَانُوا يَخَارُونَ ذَارِكَ. کہتا ہے کہ ہمیں روایتیں پہنچی ہیں ان لوگوں سے, ابراہیم نخعی سے, ابو مجرد سے, سعید بن جبیر, احمد بن میمون, محمد سیرین, ابو سفیان, موسمی, یہ کچھ تابعی, تبع تابعی, یہ سب لوگ یہی کام کرتے تھے, اسی طرح منار کرتے تھے. تو آگے کہتا ہے کہ وہ قول ابی حنیفہ و شافعی و احمد و داؤد, ائمہ دین میں سے امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام حنبل اور امام داؤد, ان سب کا یہی عمل تھا, سب کا قول یہی ہے. اب پہلے تو یہ کہا کہ ہم چاہتے کہ نماز کے ہر کھڑے ہونے حالت میں ہاتھ باندھے, پھر کہتا ہے سب کا قول یہی ہے. اب آپ کا تواتر کس کھڑے میں جائے گا, تواتر کا کوئی نشان نہیں رہا, بہرحال یہ عمل موجود تھا. بعض لوگ ایک روایت پیش کرتے ہیں جو بخاری شریف میں ان الفاظ کے ساتھ ہے. مالک بن حویرس سے روایت ہے, قال کان مالک بن حویرس یرینا کیف کان صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غیر صلاته. ابو قلابہ تابعی کہتا ہے کہ مالک بن حویرس ہم کو نماز پڑھ کے دکھا رہا تھا, نماز کا وقت تو نہیں تھا لیکن دکھانا چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز کیا ہے. قام کان القیام ثم رکع قام کان الرکوع ثم رفع رافعا فسبح نیتا, یعنی پہلے تو قام کان القیام یعنی پوری طرح پہ اقبال کے ساتھ قیام کیا, اس کے بعد ثم رکع سے رکو کیا, کام کرنا رکو رکو کے اندر پورا اطمینان کیا, ثم رفع رأسہ فوق الباب رکو سے اٹھایا فانصب حنیۃ. اب حنیۃ کا معنی تھوڑی دیر ہے, فانصب کا معنی یہ کہتے ہیں کہ بس ہاتھ لٹکا دیے, اس سے نہیں لیتے ہیں. یہ ہم پوچھتے لوگ کے لحاظ سے, شرح کے لحاظ سے کس بنا پر یاد بنا لیتے ہیں, اور سب کا مانا ہے اس باب سے, اس باب کی مانا لغوی تو ہے بانا, لیکن یہاں یہ تو چیز نہیں ہے. بلکہ عام شرح یہی بولتے ہیں فتح الباری پڑی ہے, امتد القاری عینی کی پڑی ہے, وہ سب لکھتے ہیں, بل فتح الباری کا یہ لفظ ہے, ان کے الفاظ ہی یہ ہیں. مشہور بالموحدۃ المشددہ انفال من الصب کانہ کنا عن رجوع اعضائی عن الانحناء الى القيام بالانصباب فوقع عند الاسماعیلی فانتصب قائما وهي اوضح من الجميع. یہی الفاظ سرکاری عینی کے موجود ہیں. ابو صاحب کے قول کے مطابق نسخوں کا اختلاف ہے, بعض نسخوں میں فانصب ہے اور یہاں بعض نسخوں میں فانصب ہے اور بعض نسخوں میں انتصب ہے. سدائے سب کا معنی یہ ہے کہ ان سباب جو ہے وہ ان سب ہے, باب ان خیال ہے سب سے. کانہ کنا عن رجوع اعضائی عن الانحناء الى القيام بالانصباب, یعنی اس نے اس سے یہ ظاہر کیا ہے کہ آپ سب رکوع جب سر اٹھاتے تھے تو سب اس میں ادب و خشوع کے ساتھ لوٹ آتے تھے, ادب و خشوع کے ساتھ سب اعضاء لوٹ کے واپس آتے تھے. ان کا مانا ہوں لیا اطمینان کا, یعنی اطمینان سے اسے لوگ آتے تھے, یہ مانا نہیں کہ ہاتھ لٹکا دیتے تھے. شراہ تو مانا یہی لیتے ہیں. اب یہ مجھے چھوڑیے, ہم سے پہلے نواب وحید الزمان بڑے مشہور ہوئے ہیں, انہوں نے سیاست حسین کے ترجمے کیے, بخاری کے ترجمے, اسی حدیث کے ترجمے میں لکھتے ہیں جلد اول تحصیل.
تک. اب آپ بتائیے کہ مانا کیا ہوا, یہاں کہنے کا مانا تو ہے ہی نہیں. پھر آپ اس کو آپ کہتے ہیں کہ سب سے مشہور سب سے واضح لفظ جو ہے وہ بن کا خب ہے, یعنی کھپ گئے کھڑے ہو گئے, بس انتصاب نہیں قائم سیدھے کھڑے ہو گئے. تو انتصاب کا مانا ہو گیا کھڑا ہونا, اطمینان سے کھڑا ہونا, خوشی سے کھڑا ہونا, اور خوشی سے لوٹ کے کھڑا. بل لوٹ کہنا لوٹنے تو صاف ظاہر ہے کہ ہاتھ سینے پر تھے, رکو کی وجہ سے کھل گئے, اب اپنی جگہ پہ لوٹا, یعنی اپنے سینے پہ لوٹا ہے. امام دفاعی نے خود اس پر باب جو رکھا ہے, باب الاطمانینیت ہی نہیں رفع سو من الرکو, رکو سے سر اٹھائے تو اطمینان ضروری ہے. مدثین تو یہ معنی کہتے ہیں, نہ لغت کا یہ معنی ہے, نہ تمہاری شعہ کا معنی ہے, خدا یعنی کسی چودھری صدی کی تمہاری نہیں یہ شعہ ہے. ہم کیا کہیں اس کو, یہاں اس سے کوئی ثابت نہیں ہوتا ہے. والے کو روایت پیش کرتے ہیں جس سے جو تک بے وضو ہو گیا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک وضو رہتا ہے, ہٹا ہے سمجھتا یہ بھی ہٹا ہے. تو وضو کرنے کے بعد اس کی نماز نہ ہونے کا مسئلہ ختم ہو گیا, لیکن اگر پھر بھی ٹوٹ جائے گا جو یہ گمراہ ہو گیا نہیں ہوگا, جنہیں پتا وضو ختم ہو گیا ضرور نہیں. وضو کیا اس نے, اس نے وضو کیا تو یہ معاملہ ختم ہو گیا, تو بنوا قبول ہونے کا معاملہ ختم ہو گیا. اس طرح اگر پھر بھی ٹوٹ ہو گیا تو پھر ہٹا کا ماں پہ ماں قبر جو ہے اسی کے ساتھ وہ حکم ہوتا, جو وہ حکم آتا جائے گا تو اس کا ماں بھی لٹ گئے گا, نہ تو پھر خلا اس کے بعد قبل نہیں ہوگی, نہ پھر نہیں ہوگی, نہ نہیں ہوگی. اسی طرح اب پھر کیا مارے گا, سواد نہیں ہوگا, ماں تو نہیں کوئی بات. اب یہاں ہٹا کے ماں قبر کا حکم ادھر تو مجھے نماز ہے جو کہ حدت کی وجہ سے ہے, اور ان پر اس قسم کی انتہا ہوئی, مگر وہی ہاتھ یعنی حدو حدت اگر لوٹ آئے گا تو وہی حکم واپس آئے گا. اس طرح یہ دلال کے حوالے سمجھنا چاہیے کہ حتا کہ ماں قبر کا حکم ہاتھ باندھنا ہے, جو کہ قیام کی حالت کے لیے تھا, وہ حالت ختم ہو گئی اور رکوع آ گیا تو وہ حکم بھی ختم ہوا, لیکن جب وہی ہاتھ لوٹ آئے گی تو یہ حکم لوٹ آئے گا. مال اس قسم کی اور کئی بات کہتے ہیں, کہتے ہیں جو جماعت میں آئے گا تو اس کو پتا نہیں لگے گا کہ امام ہاتھ اگر ہاتھ بتاؤ گا تو پتا نہیں لگے گا کہ امام قیام سے قبل کھڑا ہے, رکو سے قبل کھڑا ہے یا رکو کے بعد کھڑا ہے. اگر رکو سے قبل کھڑا ہے تو فاتحہ پڑھے, اگر رکو کے بعد کھڑا ہے تو دعا پڑھے. اس کو پتا نہیں لگے گا, اگر ہاتھ بند ہو تو پتا نہیں لگے گا. یہ تو سوال ہی بچپن کا ہے. ابھی مسجد میں دیکھیے, جو آدمی دروازے پہ پہنچے گا تو دیکھے گا سب کھڑی. اب اگر ان کو رکو سے سر اٹھا کے دیکھے گا تو کوئی شبہ نہیں ہے. اگر وہ اسے اٹھا نہیں دیکھا اسے اسے وہ کھڑا ہی دیکھتا ہے, مسجد میں جاتا ہے سفر میں داخلے سے تب جانے تک یہ لے گا اتنی جگہ کہوں کھڑا ہوتا ہے, اتنے جگہ صحیح سے پتہ ہی لگے گا. یہ کبھی بھی یہاں باندھ نہیں جا سکتا, یہ ایسا بہانا ہو ہی نہیں سکتا, نہیں یہ کہا جا سکتا ہے. اس طرح یہ چیز نہیں کر سکتی. اس قسم کی ہے بہت سی تعلیم یاد کر رہے ہیں کہ تعلیم یاد سے کوئی مسئلہ صاف نہیں ہوتا ہے. ابھی اس میں جو کچھ ہے وہ ہاتھ باندھنے کا ہی ذکر ہے, اور اس کے علاوہ اور کوئی اس سے صاف نہیں ہے. جو لوگ اس کے کاروبار کر رہے وہ مانگتا بھی آپ کی بنا پر یا اپنے تعصب کے بنا پر. اگر ہم سوالات کرتے ہیں, ہم اگر سوال کریں کسی عالم سے کہ ارسال یعنی ہاتھ کھولنا, آپ اس کو کیا کہتے ہیں, عمل کرتے ہیں یا اللہ عمل, یہ کوئی عمل نہیں, عمل ہے یا کوئی عمل نہیں. اگر کہو کہ عمل ہے تو پھر اس کے لیے دلیل چاہیے, اس کے لیے دلیل چاہیے کہ نماز تو کسی ہے, دلیل کے بغیر اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی, دلیل چاہیے. اگر کہو گے کہ یہ عمل ہی نہیں ہے تو بے عمل نماز میں کیسے کام آئے گا, کم عمل نہیں نماز میں, وہی کرنا عمل نہیں سکتا ہے. اس بار ہے اب تو اللہ وہ ایک عمل ہے جو انسان ہاتھ بند کے اندر سے کھڑا ہوتا ہے، یہ واقعی عمل ہے، وہ تو عمل ہی نہیں، تو یہ عمل میں کیسے آ سکتا ہے؟ اس قسم کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس مسئلے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ بہرحال جو اہم باتیں تھیں صبح ہاں ایک رواج یاد نہیں پیش کر رہے ہیں کہ آپ جب روپ سارے ساتھ ہوئے تو ہر آدمی اپنی جگہ بھی لوٹ آتی تھی، اس کے لیے یہ جوابات ہیں وہ تو بہت ہیں، ہم یہ اکثر لوگ چاہتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہڈیوں کے لوگ ہونے کا ہے، ہڈیاں کس کو بولتے ہیں؟ تو اس میں داخل کرو گے ہاتھ داخل کرو، ہڈیوں کی بات ہوتی اس کی بڑا مسئلے الگ ہے۔ اگر کہو گے کہ یہ اس بھی ہاتھ بھی داخل ہے تو فرمان آئے اپنی جگہ پہ لوٹ آئے، بات نماز کی چل رہی ہے، تم بات کہو جنگل کی، یہاں بات چل رہی ہے نماز کی، نماز کی بات ہو رہی ہے۔ نماز کی بات یہ ہے کہ نماز میں ہاتھوں کی جگہ کیا ہے، کھڑے ہوئے کیا رکھے، ہاتھ لوٹنے کا لفظ ہے رجوع کا، رجوع اس وقت بول جاتا بولا جاتا ہے جب کوئی چیز جائے، فلاں لوٹ گیا منا گیا تھا لوٹ آیا، فلاں چیز واپس آ گئی، گئی تھی جب واپس آ گئی، جو چیز جاتی نہیں اس کو واپس نہیں کہا جاتا ہے، جو پہلے موجود ہے اس پہ نہیں کہا جاتا ہے، واپس کو کہا جاتا ہے جو چیز جا کر واپس آئے۔ تو ہاتھ اپنی جگہ سے ہٹے کیوں ہٹے، رکو کی وجہ سے ہٹے،